بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. یہ اسفہ آڈیو لائبریری کی آواز ہے. آج ہم آپ کے لیے کتاب جرنل سائنس نویں اور دسویں جماعتوں کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ جام شورو سندھ ریکارڈ کر رہے ہیں. آئیے کتاب کا پارٹ نمبر 18 صفحہ نمبر 193 سے سنتے ہیں. ایکس ریز کی مدد سے یہ بھی ممکن ہوا ہے کہ کچھ دوسری بیماریاں جیسے پھیپھڑوں کی تپدق یعنی ٹی بی، کھوکھلے اور اسفنجی دانت اور گردوں میں پتھری میدے اور خوراک کی نالی کا بھی معائنہ کیا جا سکتا ہے. ہیڈنگ 10.4.2 الٹرا ساؤنڈ. 20 ہرٹن سے کم یا 20,000 ہرٹن سے زیادہ فریکوینسیز والی آوازیں نہیں سنی جا سکتی. 20,000 ہرٹن فریکوینسی سے زیادہ والی آوازیں الٹرا سونکس کہلاتی ہیں. وہ جن کی فریکوینسی 20 ہرٹن سے کم ہوتی ہے انفرا سونکس کہلاتی ہیں. الٹرا سونک لہریں وہ طولی لہریں ہیں جن کی فریکوینسی سنائی دینے والی آواز کی حد یعنی فریکوینسی کے ساتھ ہوتی ہے. ایسی لہریں عام طور پر سنگ مرہ کے کرسٹل کو اس طرح رکھنے سے پیدا ہوتی ہیں کہ وہ بجلی سے گھومنے لگے. یہ ممکن ہے کہ 119 ہرٹن سے زیادہ فریکوینسی کی الٹرا سونک لہریں پیدا کی جا سکیں. الٹرا سونکس کے استعمالات. اپلیکیشن آف الٹرا سونکس. الٹرا سونک لہریں تشخیص مرض اور جراحی کے آلات کے طور پر طب اور کارخانوں میں بکثرت استعمال کی جاتی ہیں. نمبر 1، الٹرا سونک لہریں گونج، گہرائی، آواز والے آلات میں استعمال کی جاتی ہیں جن سے سمندر کی تہہ کی گہرائی دریافت کی جا سکتی ہے. کیونکہ آواز کی عام لہروں کے مقابلے میں ان کا طول موج بہت کم ہوتا ہے، لہٰذا یہ سمندر کی گہرائی میں داخل ہو سکتی ہے. نمبر 2، سونار یعنی انڈر بریکٹ آواز کی آمد و رفت اور حد. الٹرا سونک لہریں خارج کرتا ہے جو کہ اپنی گونج کے ذریعے کسی جسم کے مقام کی نشاندہی کر سکتا ہے. نمبر 3، الٹرا سونک رہنما آلات نابیناؤں کے لیے دھات کی ساکھ میں دراڑیں دریافت کرنے کے لیے بیکٹیریا اور خودبینی جانداروں کو مایا کے اندر مارنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. نمبر 4، ہسپتالوں میں مریضوں کی عارضی تصویر حاصل کرنے کے لیے بھی الٹرا سونکس استعمال کی جاتی ہیں. نمبر 5، الٹرا ساؤنڈس ایسی جگہوں اور اشیاء کو صاف کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہیں جو عام طریقوں سے صاف نہیں کی جا سکتی. الٹرا سونک صفائی کرنے والے آلات، سونار اور میٹیریل کے کام سے منسلک سائنسدان نازک آلات اور اشیاء کی صفائی کے لیے استعمال کرتے ہیں. نمبر 6، الٹرا ساؤنڈ اسکین کو ایکس ریز اسکین پر فوقیت دی جاتی ہے. ایکس ریز کے مقابلے میں الٹرا ساؤنڈ زیادہ محفوظ ہے. ایکس ریز اور الٹرا ساؤنڈ طب میں مختلف مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. الٹرا ساؤنڈ جسم کے نرم اور گوشتدار حصوں کے معاملے میں، مثلا حاملہ عورت کے پیٹ میں بچہ وغیرہ کے لیے بہترین سمجھا جاتا ہے. ایکس ریز ممکنہ طور پر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے معائنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے جو گوشت سے زیادہ ٹھوس ہیں. ہیڈنگ 10.4.3 الیکٹرو کارڈیوگراف ای سی جی. جیسے ہی قلبی تحریک دل میں سے گزرتی ہے تو دل کے ارد گرد کی بافتوں میں برقی رو کی لہریں پھیل جاتی ہیں اور ان کی تھوڑی سی مقدار تمام اطراف جسم کی سطح پر پھیل جاتی ہے. اگر جلد پر دل کی مخالف اطراف پر برقیرے لگا دیے جائیں تو ان برقی لہروں کی وجہ سے پیدا ہونے والی الیکٹریکل پوٹیشنل کو محفوظ کیا جا سکتا ہے. یہ اندراج الیکٹرو کارڈیوگراف کے طور پر جانا جاتا ہے. دل انسانی جسم کا بہت اہم حصہ ہے. ای سی جی مختلف بیماریوں کی تشخیص کے لیے کامیابی سے استعمال کی جا رہی ہے. مصنوعی دل کی دھڑکن کو باقاعدہ رکھنے کے لیے ایک برقی آلہ جو رفتار بنانے والا جانا جاتا ہے عام طور پر دل میں لگا دیا جاتا ہے. ہیڈنگ 10.4.4 الیکٹرو این سیفیلوگراف ای ای جی. یہ ممکن ہے کہ دماغ کی برقی سرگرمیاں ایک مشین کے ذریعے محفوظ کر لی جائیں جسے الیکٹرو این سیفیلوگراف کہا جاتا ہے. کھوپڑی سے جو برقیرے موم یا ٹیپ سے چپکائے جاتے ہیں وہ تیز کی ہوئی اور محفوظ شدہ بتائی برقیاتی سرگرمی یا اثر کو بتاتے ہیں. یہ دماغی لہریں ہمیں دماغ کے کام کرنے کے متعلق تھوڑا بہت معلومات فراہم کرتی ہیں، لیکن یہ دماغی امراض مثلا مرگی کی تشخیص کے لیے اہم ہے۔ اب یہ ممکن ہے کہ کمپیوٹر کے ذریعے غیر صحت مند لہروں کی فریکوینسی کا تجربہ کیا جا سکے اور یہ دماغ کے امراض کی تشخیص کا زیادہ یقینی طریقہ کار ہے۔ ہیڈنگ 10.4.5 مقناطیسی لہروں سے شبیہ بنانا MRI۔ یہ MIR طریقہ کار موجودہ رائج شدہ طریقوں سے پیدا ہونے والی آئسو نازک شعاعوں کے نقصان دہ اثرات سے بچاتا ہے۔ ہیڈنگ 10.4.6 CT اسکین۔ کمپیوٹرائز ٹوموگرافی جسم کے کسی منتخب شدہ حصے کی ایکس رے یا گاما رے کی فوٹوگرافی ہے جو جسم کے اندر کے اعضاء کی واضح تفصیل ظاہر کرتی ہے۔ CT اپنی تیز رفتار تجربے کرنے کی صلاحیت کے باعث کمپیوٹر کے ذریعے شعاعی معلومات کو اکٹھا کرتا ہے۔ یہ کھوپڑی میں چوٹ پیدا ہونے والے گہرے زخم کی بھی نشاندہی کر سکتا ہے اور دماغ کے بھورے اور سفید مادوں کے درمیان فرق ظاہر کرتا ہے۔ نئی تکنیک عجیب و غریب صلاحیت کی مالک ہے کیونکہ یہ نہ صرف جسم کے خلیات کی ساخت بلکہ خلیے کے اندر کی کیمیا کو ظاہر کرنے میں بھی امید افزا نتائج مرتب کرتی ہے۔ ہیڈنگ 10.4.7 انجیوگرافی۔ دل کی طبعی ساخت کو ظاہر کرنے کا عملہ انجیوگرافی کہلاتا ہے۔ انجیوگرامز یعنی ایکس رے تصویریں دل کی نالیوں میں خون کے دباؤ کو ظاہر کرتی ہیں۔ یہ دل کی شریانوں میں بند حصے کی نشاندہی کرتی ہے جہاں سے خون گزرنے میں رکاوٹ پیش آتی ہے۔ ان خون کی نالیوں کو انجیوگرافی کے ذریعے پھیلا دیا جاتا ہے یا اضافی خون کی نالیوں کو وہاں لگا دیا جاتا ہے۔ ہیڈنگ 10.5 پاکستان کی کچھ اہم صنعتیں۔ ہیڈنگ 10.5.1 شکر۔ شکر خوراک کو میٹھا کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ قدرتی طور پر یہ تمام پودوں میں ان کے خوراک کے حصے کے طور پر تیار اور ذخیرہ کی جاتی ہے۔ بہرحال گنا اور چقندر کی جڑیں اسے بڑے پیمانے پر پیدا کرتی ہیں، اس لیے ان کا رس صنعتی پیمانے پر شکر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ گنے میں تقریباً 15% رس ہوتا ہے جو بیلن مشین کے ذریعے گنے کو اچھی طرح کچل کر حاصل کیا جاتا ہے۔ رس کو نتھارا جاتا ہے اور بڑے ٹینکوں میں ابال کر اس کا پانی خارج کر دیا جاتا ہے۔ اس میں چونے کا پانی اور کاربن ڈائی آکسائڈ آلودگیوں سے پاک کرنے کے لیے شامل کیے جاتے ہیں۔ شیرے کی طرح کا مایا زیادہ تر چینی کی کلموں اور شیرے پر مشتمل ہوتا ہے۔ شکر کی کلمی حالت کو سینٹری فیوج مشین کے ذریعے علیحدہ کر لیا جاتا ہے۔ قیام پاکستان کے وقت صرف 9 شکر کے کارخانے تھے، اس کے مقابلے میں آج ان کی تعداد 78 تک پہنچ چکی ہے۔ شکر کی صنعت کے کارخانے سرحد میں 6، پنجاب میں 40، سندھ میں 32 سے بھی زیادہ ہو چکے ہیں۔ بہرحال یہ ان علاقوں تک محدود ہے جہاں گنا پیدا کیا جاتا ہے، کیونکہ گنا روایتی مال برداری کے طریقوں سے دور دراز علاقوں میں دوسرے خام مال کی طرح نہیں لے جایا جا سکتا۔ شکر کی صنعت کی باضابطہ پیداواری صلاحیت 5.0 ملین ٹن ہے۔ اگرچہ پاکستان میں زیادہ شکر کے کارخانے گنا خام مال کے طور پر استعمال کرتے ہیں، لیکن پھر بھی سرحد میں کچھ کارخانے اس وقت چقندر بھی استعمال کرتے ہیں جب گنا ختم ہو جاتا ہے۔ ہیڈنگ 10.5.2 فولاد۔ فولاد یعنی اسٹیل ہمیشہ سے بہت کثرت سے استعمال میں ہے۔ اس کا استعمال کٹلری جیسی گھریلو اشیاء سے لے کر بحری جہازوں تک پھیلا ہوا ہے۔ کئی منزلہ عمارتوں، موٹر گاڑیوں اور دوسرے ہزاروں مصنوعات میں بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے۔ کیمیائی طور پر یہ لوہے اور کاربن کا ایک بھرت ہے۔ کرومیم، نکل اور میگزین ملے ہوئے اسٹیل کی ایک قسم کو اسٹین لیس اسٹیل کہتے ہیں۔ پاکستان میں اسٹیل بنانے کا سب سے بڑا کارخانہ ہے کراچی میں بن قاسم میں۔ یہ 1973 میں تعمیر کیا گیا۔ اسٹیل کی سالانہ پیداوار 1.1 ملین ٹن ہے۔ اس کی تیاری میں بہت سی اضافی پیداواریں جیسے کولتار، امونیم سلفیٹ اور سلیکا بھی حاصل ہوتی ہیں۔ اسٹیل کی صنعت قوم کی صنعتی ترقی کے لیے کئی راہیں کھول چکی ہے۔ بہت سا بھاری صنعتی سامان جس میں شکر بنانے کے مکمل پلانٹ شامل ہیں، اسی صنعت کی بدولت تیار کیے جا رہے ہیں۔ ہیڈنگ 10.5.3 دوا سازی کی صنعت۔ 19वीं सदी के वस्त तक अक्सर अद्वियात कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मादनियात पौधों और जानवरों से हासिल की जाती थी। इसके बाद कीमिया में होने वाली तरक्की ने कुदरती अनासर से पुराने और नए मुरक्कबात की तैयारी को मुमकिन बना दिया। तरक्की का ये सिलसिला जारी रहा, जिसके नतीजे में ऐसे नए मुरक्कबात तैयार किए जाने लगे जो पौधों और जानवरों से हासिल शुदा नहीं थे। जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरक्की ने नाकाबिले यकीन वाकिअल मर्ज अद्वियात की तैयारी को मुमकिन बना दिया है। पाकिस्तान में दवा साजी की सनत के अनुसार मुकम्मल तौर पर दरामद शुदाशी और बैन अल-अक़वामी कारपोरेशनों के साए तले अद्वियात की तैयारी पर है, जो कि बैन अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता ट्रेडमार्क की हामिल है। मौजूदा सूरत हाल यह है कि मुल्क में दवा साज इदारों से अक्सर पैकिंग और अहम अज्जा को मिलाने के काम में मसरूफ है। मशरूबात की सनत भी नुमाया तौर पर दवा साज इदारों से यकसानियत रखती है। हेडिंग 10.5.4 कीमियाई तरकीब से बना रेशा। केमिकल इंजीनियरिंग ने पॉलीमर, प्लास्टिक और सिंथेटिक यारन जैसे नए मीटर बिल्स के फरोग में अहम किरदार अदा किया है। यही वजह है कि प्लास्टिक्स, पीवीसी, स्थानिक डाइयां और दीगर किस्म के धागे हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल हो रहे हैं। प्लास्टिक की सनत में पैरो केमिकल सनत की मदद ना होने के बायस कमी आ चुकी है, क्योंकि प्लास्टिक बनाने का खाम माल पैरो केमिकल की सनत से मुहैया होता है। तहम इस कम पेचीदा मैदान में टेक्नोलॉजी की मुंतकली के बायस इस बात को तहरीक मिली है कि मकामी सतह पर नकली प्लास्टिक की इजाद, इसे सांचे में ढालना और दीगर मशीनरी की तैयारी में इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि पहले बाहर से बरामद की जाती थी। हेडिंग 10.5.5 टेक्सटाइल की सनत। पाकिस्तान में टेक्सटाइल की सनत का ज़्यादातर इन्हिसार ज़रात या मादनियात से हासिल होने वाले खाम माल पर है। तकसीमें इनसे कबल अशिया की तैयारी पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी गई थी। इब्तिदा में मुल्क में पारचे बाफी के सिर्फ 17 कारखाने थे। पाकिस्तान रुई पैदा करने वाला एक अहम मुल्क है, जो कि ज़्यादा बरतानिया और जापान को बरामद की जाती थी, लेकिन अब पाकिस्तान मुल्क में पैदा होने वाली रुई इस्तेमाल करता है। टेक्सटाइल पाकिस्तान की मईशत का एक बहुत अहम शोबा है। मस्नूई तरीके से तैयार करदा कपड़े के अलावा इसका पैदावारी हिस्सा मुल्की सनती पैदावार का 18% है। बरामदात में इसका हिस्सा 62% है। हुकूमत टेक्सटाइल की सनत को परवान चढ़ाने के लिए एक पैकेज बड़े वसी पैमाने पर बनाया है। इस पैकेज में टेक्सटाइल मिलों के लिए कर्जों पर शरह सूद में कमी, कर्जे की रकम को दोबारा इस सनत में लगाने पर इसे एक्सरसाइज ड्यूटी से मुस्तस्ना करार दिया गया। ऊनी और रेशमी मसनूआत की दरामद में माल बर्दारी कीमत में 25% की छूट मुहैया की गई है। सनत में इंतशार की हालत के सबब एक तो मार्केट का बुरा असर है, जो कि पूरे मुल्क पर मुहित है, और दूसरा सबब अफरादी कुव्वत की कम सलाहियत है। ताहम मुल्क में रुई के कपड़े की तैयारी के कुछ मराकज़ हैं, जिनमें फैसलाबाद, कराची, हैदराबाद, मुल्तान, लाहौर वगैरह शामिल हैं। 1995 से 1996 के दौरान सूती धागे की पैदावार में 5.7% इजाफा हो चुका था, जबकि कपड़े की पैदावार में 2.07% कमी आई थी। 2000 से 2001 में सूती धागे की पैदावार में 12,55,000 टन का इजाफा हुआ। 2000 से 2001 के दरमियान सूती धागे की बरामद कभी 22.6% तक बढ़ गई, जो कि पिछले साल की 3.0 मिलियन टन से बढ़कर 3.7 मिलियन टन तक पहुंच गई। इस वक्त मुल्क में मिलों की तादाद 503 है। हेडिंग 10.5.6 चमड़ा, लेदर। चमड़े पर नक्शो निगार वाली चप्पलें, सैंडलें, जूते पिशावर, मुल्तान, भावलपुर, लाहौर, कराची और रावलपिंडी के खास तोहफे हैं। ये जर्क बर्क करते सजावट सैंडल, नक्शो निगार वाले दस्ती बैग और चमड़े के मलबूसात अमरीका और यूरोप में अपनी मार्केट बना चुके हैं। खुलासा, जदीद टेक्नोलॉजी हमें मवासलाती निज़ाम मुहैया करती है, जिसकी बदौलत हम मस्नूई सैयारों और टेलीविज़न के ज़रिए बैनुल बर आज़मी रब्ता कर सकते हैं। टेलीफोन, वीडियो, ऑडियो कैसेट रिकॉर्डर प्लेयर, कंप्यूटर, माइक्रो प्रोसेसर, ज़िंदगी बचाने वाली अद्वियात اور اس قسم کے ہزاروں گھروں، دفاتر اور کام کی جگہوں میں استعمال ہونے والی ایجادات صرف اس صدی کی ایجادات ہیں۔ پاکستان کی اقتصادی اور معاشرتی ترقی پر صنعتی ترقی کا اثر۔ ایک لیزر نہایت طاقتور اور بہت زیادہ ارتکازی روشنی کی شعاع پیدا کرتی ہے، جسے بہت سے برقی آلات میں استعمال کیا جاتا ہے۔ راڈار ایک منتقل کرنے والے، ایک وصول کرنے والے اور بہت سے اشارہ دینے والے آلات پر مشتمل ہوتا ہے۔ جہاز چلانے، سیاروں کا راستہ متعین کرنے اور ہماری ٹریفک کے کنٹرول اور موسمی مشاہدات وغیرہ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ایکس رے کے معائنے برق مقناطیسی شعائیں ہیں جو انسانی جسم کے اندرونی معائنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں۔ 20,000 ہرٹن سے زیادہ فریکوینسی کی آواز الٹرا سونکس کہلاتی ہے۔ کچھ آئسوٹوپس تاپکار ہوتے ہیں اور تاپکار آئسوٹوپس کہلاتے ہیں۔ دماغ کی برقی سرگرمیاں الیکٹرو این سیفیلوگراف EEG نامی آلے کے ذریعے ریکارڈ کرنا ممکن ہے۔ میگنیٹک ریزونانس امیجنگ MRI کہلانے والی تکنیکی بنیاد یہ ہے کہ پکڑا جانے والا EM اشارہ جسم میں موجود ہر قسم کی بافت کے لیے شدت اور دورانیے میں منفرد ہوتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں 78 شکر کے کارخانے ہیں اور ان کی مجموعی سالانہ پیداوار 29,000 ٹن سے زیادہ ہے۔ اسٹیل کی صنعت نے قوم کی صنعتی ترقی کی نئی راہیں کھول دی ہیں۔ پاکستان میں ٹیکسٹائل کی صنعت زیادہ تر زرعی یا معدنی خام مال پر منحصر ہے۔ مشق، سوال نمبر ایک درج میں ذیل میں دیے گئے جملوں میں خالی جگہ پر کریں۔ نمبر ایک، سائنس اور صنعتی تحقیق کے لیے ایک کونسل ڈیش قائم کی گئی۔ نمبر دو، پاکستان اٹامک انرجی کمیشن ڈیش کے میدان میں تحقیق کے لیے کام کیا گیا۔ نمبر تین، تعمیراتی اور رہائشی کی کونسل ڈیش میں کام کے لیے قائم کی گئی۔ نمبر چار، لیزر سیف ڈیش سمت میں سفر کرتی ہے، یہی وجہ ہے کہ وہ منتشر ہوئے بغیر طویل فاصلہ طے کر سکتی ہے۔ نمبر پانچ، پاکستان میں اسپارکو کا مرکزی دفتر ڈیش میں واقع ہے۔ نمبر چھ، ایکس ریز کی دریافت ڈیش میں ہوئی تھی۔ سوال نمبر دو، مرجہ ذیل جملوں میں سے درست اور غلط کا چناؤ کریں۔ نمبر ایک، ترقی یافتہ ممالک اپنی آمدنی کا تقریباً 2.25% سائنسی تحقیق اور ترقی پر خرچ کرتے ہیں۔ نمبر دو، پاکستان میں آپاشی میں تحقیق کے لیے پاکستان ریسرچ کونسل 1962 میں قائم کی گئی تھی۔ نمبر تین، پاکستان سائنس فاؤنڈیشن 1964 میں قائم کی گئی تھی۔ نمبر چار، ایک لیزر بہت طاقتور اور بہت زیادہ ارتکازی روشنی کی شعائیں پیدا کرتی ہے۔ سوال نمبر تین، موضوع ترین جواب پر دائرہ بنائیں۔ نمبر ایک، پاکستان سائنس فاؤنڈیشن قائم کی گئی الف 1973، بے 1963، جیم 1975، دال 1962۔ نمبر دو، پاکستان کی قومی سائنس کونسل قائم کی گئی تھی الف 1962، بے 1963، جیم 1972، دال 1973۔ نمبر تین، کس صدی میں سائنس کے مختلف شعبوں میں بہت زیادہ ترقی کی گئی تھی؟ الف 17ویں، بے 18ویں، جیم 19ویں، دال 20ویں۔ نمبر چار، PCSIR قائم کی گئی تھی الف 1952، بے 1954، جیم 1962، دال 1964۔ نمبر پانچ، پلاسٹک کی صنعت کو اس صنعت کی مدد حاصل نہ ہونے کے باعث نقصان پہنچ چکا ہے۔ الف چینی کی صنعت، بے اسٹیل کی، جیم سیمنٹ کی، دال پیڑو کیمیکل کی صنعت۔ نمبر چار، سوال نمبر چار، مندرجہ ذیل سوالات کے تفصیلی جوابات تحریر کریں۔ نمبر ایک، پاکستان میں سائنس اور ٹیکنالوجی کی کیا اہمیت ہے؟ نمبر دو، موجودہ دور کی صنعتی پیداوار میں سائنس کا کیا کردار ہے؟ نمبر تین، بیماریوں کے علاج کے لیے تشخیص میں ایکس ریز اور الٹرا ساؤنڈ کا کردار بیان کریں۔ نمبر چار، شعاع تابکاری خصوصیات تفصیل سے بیان کریں۔ نمبر پانچ، MIR اور سٹی اسکین کے افعال تفصیل سے بیان کریں۔ سوال نمبر پانچ، ذیل میں دیے گئے سوالات کے مختصر جوابات لکھیے۔ نمبر ایک، MIR کا کیا طریقہ کار ہے؟ نمبر دو، شکر کی صنعت کی کیا اہمیت ہے؟ نمبر تین، کیمیائی ترکیب سے تیار کیے گئے ریشے کے متعلق آپ کیا جانتے ہیں؟ نمبر چار، آپ بصری ریشے کے نظام کے متعلق کیا جانتے ہیں؟ باب نمبر 11، خلا اور پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، اسپیس اینڈ نیوکلیئر پروگرام آف پاکستان، علمی مقاصد۔ خلائی تحقیق اور اس کے اثرات، پاکستان کا خلائی پروگرام، ملکی ترقی میں نیوکلیئر توانائی کے پرامن استعمالات، مواصلات اور خلا کی تحقیق میں مصنوعی سیاروں کا کردار۔ سائنسدانوں نے یہ پتہ لگایا ہے کہ زمینی فضا سطح زمین سے کم 650 کلومیٹر کا پھیلاؤ رکھتی ہے، تاہم زمین کی کشش ثقل کے باعث ہوا کی کثیر مقدار زمین کی سطح کے قریب رہتی ہے۔ تقریباً تمام ہوا زمین کی سطح سے 20 کلومیٹر تک موجود ہے۔ اس کے بعد خلا ہے، یعنی وہ جگہ جہاں ہوا موجود نہیں ہوتی۔ اگر راکٹ کی اسپیڈ کافی زیادہ نہ ہو تو وہ زمین سے تو بلند ہوگا لیکن دوبارہ زمین پر آ گرے گا، کیونکہ زمین کی کشش ثقل اسے اپنی طرف کھینچتی ہے۔ تاہم اگر راکٹ 40,000 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار حاصل کر سکے تو وہ زمین کی کشش ثقل پر قابو پا سکتا ہے اور زمین کی حد سے آگے بڑھ سکتا ہے۔ ہیڈنگ 11.1، خلائی تحقیق اور سائنس اور ٹیکنالوجی میں اس کے فوائد۔ گزشتہ 40 سالوں میں خلائی تحقیق کا دائرہ اس قدر وسیع ہو چکا ہے کہ اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ بے وزنی کی حالت میں اشیاء کی خصوصیات، جانور اور انسانی زندگی کے بارے میں مطالعہ خلائی انجینئرنگ کے نئے میدان کے ظہور کا پیش خیمہ بنا۔ خلائی سیاروں کے استعمالات نے عالمگیر مواصلات میں ایک انقلاب رونما کر دیا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے پوری دنیا سکڑ کر رہ گئی، کیونکہ دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک ٹیلی کمیونیکیشن کے ذریعے بآسانی رابطے استوار کیے جا سکتے ہیں۔ اچھے خاصے طویل عرصے کے لیے موسمی پیش گوئی کرنا بھی ممکن ہو چکا ہے۔ معدنیات، تیل، گیس اور زمین کے اندر پانی کے ذخائر کی تلاش کے لیے ہوائی اور خلائی فوٹوگرافی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ خلائی تحقیق، اسپیس ایکسپلوریشن۔ تاریخ کی ابتدا سے آج تک انسان دوسرے سیاروں کے سفر کا دل دادہ رہا ہے۔ خلائی سفر سے متعلق کئی کہانیاں مختلف ادوار میں مختلف ملکوں میں لکھی گئی ہیں۔ راکٹ کے ارتقاء کے بعد ہی انسان کے خلائی سفر کا خواب حقیقت کا روپ دھار سکا ہے، کیونکہ صرف راکٹ ہی خلا میں سفر کر سکتا ہے، جبکہ عام طیارے یعنی ہوائی جہاز فیول انجن سے طاقت حاصل کرتے ہیں، جنہیں اپنے ایندھن کو جلانے کے لیے آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے۔ روس نے سلیوٹ اور میئر خلائی اسٹیشن، جبکہ امریکہ نے اسکائی لیب اور خلائی شٹل کو کامیابی کے ساتھ خلا میں بھیجا ہے۔ خلائی شٹل کو بھیجنے کا ایک مقصد طبیعت، کیمیا اور حیاتیات کے میدانوں میں مختلف تجربات کرنا تھا۔ ان خلائی اسٹیشنوں میں چھوٹی بھٹیاں لگائی گئی تھیں جن میں مختلف دھاتوں کے نمونوں کو پگھلا دیا گیا۔ مستقبل میں یہ ممکن ہے کہ وہاں ایک بہت ہی کم وزنی فولاد تیار کیا جا سکے، جس کی تمام تر خصوصیات ویسی ہی ہوں گی جیسا کہ آج کل زمین پر تیار کیے جانے والے فولاد کی ہیں۔ روس نے خلائی تحقیق کے ایک دور کا آغاز کرتے ہوئے اپنا پہلا مصنوعی سیارہ اسپیٹونک آئی SPUTINIK-1 ایک طاقتور راکٹ کے ذریعے 4 اکتوبر 1957 کو خلا میں بھیجا۔ پھر جلد ہی امریکہ نے بھی اس کی پیروی کی۔ چاند پر اتارنے کے لیے پہلا راکٹ بھی روس نے روانہ کیا۔ مصنوعی سیارے میں زمین کا چکر کاٹنے والا پہلا انسان بھی روس کا ایک خلا نورد تھا۔ تاہم پہلے دو انسان جنہوں نے چاند پر قدم رکھے اور اس کی سطح پر چہل قدمی کی اور پھر زمین پر لوٹ آئے دو امریکن تھے۔ وہ چاند پر جولائی 1969 میں اترے تھے۔ خلائی تحقیق سے انسانی ترقی کے لیے نئی راہیں کھل گئیں۔ امریکہ کے پہلے مصنوعی سیارے ایکسپلور آئی سے تحقیق کی نئی راہیں کھل گئیں۔ اس سے زمین کے گرد ایسے حصوں کا پتہ چلا جہاں برقی باڑ رکھنے والے ذرات بہت زیادہ مقدار میں موجود ہیں۔ ان حصوں کا نام وان ایلن بیٹس دے دیا گیا ہے۔ دوسرے مصنوعی سیاروں نے زمین کی تفصیلی تصاویر لی ہیں، جن سے معدنیات، تیل اور زمین کے اندر موجود پانی کے ذخائر کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ان مصنوعی سیاروں کو ٹیلی کمیونیکیشن سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ پہلا ٹی وی نشریاتی اسٹیشن ٹیلی سٹار 1962 میں خلا میں بھیجا گیا۔ کئی راکٹ دوسرے سیاروں کی طرف روانہ کیے گئے۔ ان سے بہت سی قیمتی معلومات حاصل ہوئی۔ مثال کے طور پر ان راکٹوں سے حاصل شدہ معلومات سے انکشاف ہوا کہ سیارہ زہرا یعنی وینس پر فضائی دباؤ زمین کی سطح پر موجود فضائی دباؤ کی نسبت 90 گنا زیادہ ہے۔ مستقل خلائی اسٹیشن کا خیال سب سے پہلے روس کے ایک سائنسدان نے پیش کیا۔ اس کا خیال تھا کہ اس قسم کا اسٹیشن راکٹوں کو مزید آگے بھیجنے کے لیے سپلائی ڈپو کے طور پر استعمال ہو سکے گا۔ یہ اسٹیشن ایک تجربہ گاہ کے طور پر استعمال کیا جا سکے گا جہاں وہ تجربات کیے جائیں گے جنہیں زمین پر کرنا ممکن نہیں۔ مستقبل کے منصوبوں میں ایک بہت بڑے ساکن خلائی اسٹیشن کی تیاری زیر غور ہے جس میں شمسی سیل لگے ہوں گے۔ یہ سیل بجلی تیار کر کے مائکرو ویو شعاعوں کے ذریعے زمین پر منتقل کر سکیں گے۔ اس طرح لامحدود توانائی کا حصول یقینی ہو جائے گا۔ موسمی سیارے موسم کے بارے میں مختصر اور لمبی مدت کے لیے روزانہ معلومات مہیا کرتے ہیں۔ دیگر سائنسی سیارے زمین کے مقناطیسی میدان اور کاسمک شعاع کے متعلق معلومات دیتے ہیں۔ نگران سیارے دشمن کے دستوں اور ملٹری کی پوزیشن کے بارے میں معلومات اکٹھا کرتے ہیں۔ مواصلاتی سیارے ساری دنیا میں معتبر اور مسلسل ٹیلی فون اور ٹیلی ویژن نشریات مہیا کرتے ہیں۔ ہیڈنگ 11.2 پاکستان کا خلائی پروگرام۔ خلائی تحقیق سے مفید معلومات حاصل ہوتی ہیں، معاشی فوائد بھی مہیا ہوتے ہیں۔ پاکستان ایسے چند ترقی پذیر ممالک میں سے ہے جہاں خلائی ریسرچ کے لیے ایک تنظیم موجود ہے۔ اس تنظیم یا ادارے کا نام اسپارکو ہے، SUPARCO۔ اس تنظیم کو کراچی کے قریب سون میانی میں تحقیق اور جانچ پڑتال کی تمام سہولتیں حاصل ہیں۔ اس تنظیم نے موسمی تحقیق کے لیے کئی راکٹ خلا میں بھیجے، اسے موسمی سیاروں میں 24 گھنٹے ڈیٹا وصول کرنے کے لیے زمینی اسٹیشن قائم کیے ہوئے ہیں جن سے مختصر دورانیہ یا لمبے عرصے کے لیے موسمی پیش گوئیاں کی جا سکتی ہیں۔ ہیڈنگ 11.3 پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام۔ 1955 میں پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن وجود میں آیا۔ 1972 میں کراچی کے نزدیک ایک ایٹمی پاور ری ایکٹر تیار کیا گیا۔ یہ ری ایکٹر 170 میگا واٹ بجلی بنانے کی اہلیت رکھتا ہے۔ اس کے درمیانی حصے کو کور بنانے والی توانائی سے بہت زیادہ دباؤ والی بھاپ بنائی جاتی ہے جو اسٹیم ٹربائن کو چلاتی ہے جس سے بجلی تیار کی جاتی ہے۔ پاکستانی سائنسدانوں نے پاکستان میں دستیاب یورینیم سے بڑی کامیابی کے ساتھ فیول راڈ تیار کر لیا ہے۔ کراچی نیوکلیئر پلانٹ میں استعمال ہونے والا ایندھن بھی پاکستان میں تیار کیا گیا ہے۔ پاکستان نے ایٹمی توانائی سے بجلی کی تیاری کا ایک طویل مدتی پروگرام بنایا ہے کیونکہ اس کے قدرتی ایندھن کے ذخائر بڑھتی ہوئی توانائی کو ضرورت کو پورا نہیں کر سکتے۔ توانائی کے علاوہ ایٹمی ٹیکنالوجی سے زراعت، طب اور صنعت کے میدانوں میں بڑی کامیابی کے ساتھ پوری طرح استفادہ کیا جا رہا ہے۔ نیوکلیئر انسٹیٹیوٹ آف ایگریکلچر اینڈ بایولوجی کے نام سے ایک ادارہ فیصل آباد میں ایک ٹنڈو جام میں بیجوں کی ایسی نئی اقسام تیار کرنے میں مصروف ہے جو بیماریوں کے خلاف زیادہ مزاحمت رکھتے ہیں اور جن سے زیادہ پیداوار بھی حاصل ہوتی ہے۔ پشاور کے نزدیک غذا اور زراعت کے متعلق ایک نیوکلیئر سینٹر میں روشنی کے ذریعے غذا اور پھلوں کو طویل عرصے کے لیے محفوظ رکھنے کا طریقہ متعارف کرایا جا رہا ہے۔ پاکستان ایٹمی توانائی کمیشن کی زیر نگرانی ملک کے 9 طبی مراکز اور انسٹیٹیوٹ میں نیوکلیئر شعاعوں کو طبی مقاصد کے لیے استعمال کرایا جا رہا ہے۔ ایسے اداروں میں ایک پشاور، اسلام آباد، 2 لاہور، 1 ملتان، 1 لاڑکانہ، 1 جامشورو اور 1 کراچی اور 1 کوئٹہ میں ہے۔ مزید 3 مراکز فیصل آباد، بہاولپور اور ایبٹ آباد میں جلد شروع کیے جائیں گے۔ مزید برآں دیگر بیماریوں کی تشخیص اور علاج کی تمام سہولت بھی ان مراکز میں دستیاب ہیں۔ پاکستان نے ایٹمی توانائی کے میدان میں خاطر خواہ ترقی کی ہے۔ توقع کی جاتی ہے کہ مستقبل میں ایٹمی توانائی پاکستان کی معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرے گی۔ ہیڈنگ 11.3.1 ایٹمی توانائی کا غلط استعمال۔ ایٹم اور ہائیڈروجن بم کے پھٹنے کے دوران نکلنے والی نیوکلیئر توانائی جانداروں پر بہت خطرناک اثرات مرتب کرتی ہے۔ اس دوران درجہ حرارت کئی ملین ڈگری فارن ہائٹ تک بڑھ جاتا ہے۔ اس قدر زیادہ درجہ حرارت کے باعث کئی 100 کلومیٹر رقبے میں جاندار ختم ہو جاتے ہیں۔ تابکار ذرات ہوا کے ذریعے دور دراز علاقوں تک پھیل جاتے ہیں اور پھر زمین پر گرنے لگتے ہیں۔ یہ تابکار ذرات ہر قسم کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہیں۔ پودے ان تابکار ذرات کو جذب کر لیتے ہیں اور جانور ان متاثرہ پودوں کو کھا لیتے ہیں۔ جب یہ زراعت چشموں میں گرتے ہیں تو مچھلیاں انہیں اپنی غذا کے ذریعے جسم میں داخل کر لیتی ہیں۔ کتاب کا پارٹ نمبر 18 یہاں مکمل ہوتا ہے۔ کتاب کا بقیہ حصہ کتاب کے پارٹ نمبر 19 میں سماعت فرمائیں۔